اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ مسجد کو خدا کا گھر کہا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اسلامی معاشروں میں مسجد کو ایک خاص مقام حاصل رہا ہے اور اب بھی ہے۔ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے پر اسلام میں بہت زور دیا گیا ہے اور اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اور جہاں تک ممکن ہو انسان مسجد میں جا کر نمازیں ادا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن خدا سے شکایت کرنے والوں میں سے ایک شکایت کرنے والی مسجد بھی ہوگی۔ مسجد خدا سے یہ شکایت کرے گی کہ اس کے نزدیک رہنے والے لوگ اس میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ مسجد میں جائیں اور مسجد میں جا کر نماز پڑھیں تاکہ مسجد میں رونق رہے، وہاں آمد و رفت باقی رہے۔ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی نماز گھر کے مقابلے میں اگر مسجد میں پڑھی جائے تو اس کا ثواب اور اجر کئی گنا ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ مسجد میں جانے کے انفرادی اور اجتماعی فائدوں سے بخوبی آشنا نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ مسجد میں جانے سے کتراتے ہیں، مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتے اور مسجد سے دوری بنائے رہتے ہیں، جبکہ قیامت کے دن یقینی طور پر یہی مسجد خدا سے ان لوگوں کی شکایت کرے گی جو اس کے نزدیک رہا کرتے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتے تھے۔ مسجد میں جانے کے فوائد بیان کرتے ہوئے امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص پابندی سے مسجد میں جاتا رہے گا اس کو 8 میں سے ایک فائدہ ضرور ہوگا۔ ان فائدوں کو گنواتے ہوئے امام کہتے ہیں کہ پہلا فائدہ آیات الہی کو سمجھنا ہے، دوسرا مفید دوستی، تیسرا فائدہ ہے نیا علم، چوتھا آتی ہوئی رحمت، پانچواں ہدایت دینے والی کوئی بات حاصل کرنا، چھٹا ایسی بات جو اس کو پستی سے نکال کر نجات دلائے، ساتویں بات یہ کہ خدا کے شرم سے گناہوں سے پرہیز، اور آٹھواں خوف خدا کی وجہ سے گناہوں سے دوری۔ یہ وہ فائدے ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک فائدہ اس شخص کو ضرور ہوتا ہے جو مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نمازوں کو مسجدوں میں ہی جا کر ادا کریں، اگر ممکن ہو تو یہ کام ضرور کریں۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 اردی بہشت، 22 ذی قعدہ اور 20 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس ذی قعدہ سن 536 ہجری قمری کو قرآن کریم کی مشہور تفسیر مجمع البیان کی تالیف کا کام اختتام کو پہنچا تھا۔ اسے ایران کے مشہور عالم دین شیخ طبرسی نے تحریر کیا۔ وہ فقہ، حدیث اور تفسیر کے علوم میں امانت داری اور فضیلت کے باعث امین الاسلام کے نام سے مشہور تھے۔ مجمع البیان کا شمار ادب اور طرز تحریر کے لحاظ سے قرآن کریم کی اہم ترین تفسیروں میں ہوتا ہے۔ یہ تفسیر ایران، مصر اور لبنان میں کئی مرتبہ چھپ چکی ہے۔ بیس مئی سن 1506 عیسوی کو مشہور سیاح کرسٹوفر کولمبس کا انتقال ہوا۔ وہ 1451 میں اٹلی کے شہر جنیوا میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن سے ہی انہیں بحری سفر کا شوق تھا۔ 14 برس کی عمر میں انہوں نے بحری سیاحت کا آغاز کیا۔ بحیرہ روم کے چکر لگائے، شمالی سمندر اور بحیرہ اقیانوس کے جزائر بھی وہ گئے تھے۔ کولمبس نے بچپن سے ہی ہندوستان کی دولت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، لہٰذا انہوں نے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کرنے کے لیے 3 اگست سن 1492 کو 3 چھوٹے جہازوں کے ساتھ اپنے بحری سفر کا آغاز کیا۔ 12 اکتوبر 1492 کو وہ جزائر بہاماس کے مقام سین سلواڈور پہنچ گئے، جو امریکہ میں ان کا پہلا قدم تھا، لیکن وہ اسے ہندوستان ہی سمجھتے رہے۔ کولمبس کو اپنی زندگی کے آخر تک اس حقیقت کا علم نہ ہو سکا کہ جس جگہ انہوں نے قدم رکھا ہے وہ ہندوستان نہیں بلکہ ایک اور ہی مقام ہے۔ بیس مئی سن 1799 کو فرانس کے مشہور افسانہ نگار آنرے بالزاک پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی اور وکالت کا پیشہ اختیار کیا، مگر 1820 میں وکالت چھوڑ کر افسانہ نویسی شروع کی۔ بالزاک نے اپنی اکثر تخلیقات میں اپنے زمانے کے سماجی حالات کی عکاسی کی ہے۔ ہیومن کامیڈی ان کے افسانوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ان کی دیگر کتابوں میں گمشدہ آرزوئیں اور بابا گوریو کا نام لیا جا سکتا ہے۔ بیس مئی سن 1806 کو برطانوی فلسفی اور ماہر اقتصادیات جان اسٹیورٹ مل پیدا ہوئے تھے۔ فلسفے میں وہ آگسٹ کومیٹ کے نظریات سے متاثر تھے، جبکہ اقتصاد میں پیداواری اور صارفین کی یونٹس کی تشکیل کے حامی تھے۔ اصول اقتصاد سیاسی اور اصول علم اقتصاد ان کی اہم کتابیں ہیں۔ ان کا انتقال 1873 میں ہوا تھا۔ بیس مئی سن 1902 کو کیوبا نے اپنی آزادی اور جمہوریت کا اعلان کیا۔ کیوبا 1898 تک اسپین کی ایک کالونی تھا، مگر امریکہ نے اسپین کو باہر نکالنے کے لیے کیوبا کے عوام کی آزادی کی تحریک کی حمایت کے بہانے خود اس ملک میں اسپین کی جگہ لے لی۔ 4 سال بعد یعنی 1902 میں امریکی افواج اس ملک سے نکل گئیں اور کیوبا خود مختار ہو گیا۔ اس کے باوجود کیوبا کے داخلی امور میں امریکی مداخلت کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ آخرکار 1959 میں فیڈل کاسترو کے برسر اقتدار آنے کے بعد کیوبا سے امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا اور کاسترو حکومت کے خلاف امریکہ نے دشمنانہ پالیسی اختیار کی۔ چند جزیروں پر مشتمل ملک کیوبا بحیرہ کیریبین اور امریکہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 114,500 مربع کلومیٹر ہے۔ بیس مئی 1910 کو جاپان نے کوریا کو باضابطہ طور پر اپنی سرزمین میں شامل کر کے اس کا نام چوزن رکھ دیا تھا۔ واضح رہے کہ جاپان نے 1907 میں چین اور روس کے ساتھ جنگ میں کامیابی کے بعد کوریا پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن کوریا کے عوام جاپان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران کوریا کے حریت پسندوں نے اپنے ملک کی آزادی کی خاطر جاپان کے خلاف اتحادی ممالک کا ساتھ دیا، لیکن جنگ کے اختتام پر کوریا دو حصوں جنوبی اور شمالی میں تقسیم ہو گیا۔ شمالی کوریا کو روس کی حمایت حاصل تھی، جبکہ جنوبی کوریا کو یورپ خصوصاً امریکہ کا مالی اور فوجی تعاون حاصل تھا۔ 1948 میں اس تقسیم کو تسلیم کر لیا گیا۔ یاد رہے کہ سرد جنگ کے خاتمے کے باوجود دونوں ممالک کے اتحاد کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات سے ابھی تک مطلوبہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ بیس مئی 1934 کو سرحدی تنازعہ پر ہونے والی یمن اور سعودی عرب کے مابین جنگ کے اختتام پر یمن کو شکست کا سامنا ہوا، اور یوں یمن کے رہنما امام یحییٰ اور سعودی عرب کے فرما روا شاہ عبدالعزیز کے درمیان طائف معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے مطابق یمن نے نجران، جیزان اور اسیر کے علاقوں کو 40 برس کے لیے سعودی عرب کے حوالے کر دیا۔ جب یمن کے دو حصے ہو گئے تو اس وقت شمالی یمن کے جنوبی یمن سے جنگ اور اپنے لیے سعودی عرب کی طرف سے ملنے والی حمایت کے پیش نظر ان علاقوں کو سعودی عرب سے واپس لینے کی کوئی جد و جہد نہیں کی گئی۔ لیکن جب 1990 میں جنوبی اور شمالی یمن متحد ہو گئے تو پھر یمن نے نجران، جیزان اور اسیر جیسے تیل سے مالا مال علاقوں کو سعودی عرب سے واپس لینے کی مہم شروع کر دی۔ یوں سعودی عرب اور یمن نے ان علاقوں کو پہلے والی پوزیشن پر بحال کرنے کے لیے اتفاق کیا۔ بیس مئی 1960 کو افریقی ملک کیمرون نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور اس دن کو ملک کا قومی دن قرار دیا۔ قابل ذکر ہے کہ کیمرون ایک طویل عرصے تک فرانس اور برطانیہ کی نو آبادیات میں رہا، اور 1946 میں اقوام متحدہ نے اس ملک کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ 1959 میں اس ملک پر اقوام متحدہ کی سرپرستی کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے 1 سال بعد کیمرون نے ایک جمہوری ملک کی حیثیت سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ آزادی کے بعد آئین کے لیے ریفرنڈم کروایا گیا جسے عوام نے منظوری دے دی۔ اس طرح اس ملک کو اقوام متحدہ کی رکنیت مل گئی۔ کیمرون
بحر اقیانوس کے ساحل پر بر اعظم افریقہ کے مغرب میں واقع ہے اور اس کا رقبہ 475,000 مربع کلومیٹر ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات کو آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdusahar.tv.ir۔ سامعین، والدین کے ساتھ اولاد کو اچھا سلوک کرنا چاہیے، یہ ایک ایسی بات ہے جو تقریباً دنیا کے تمام معاشروں میں رائج ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اسلام نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اولاد کو اپنے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی ہر بات ماننی چاہیے۔ صرف ایک شرک ایسا موضوع ہے کہ جس میں اولاد کو اپنے والدین کی بات نہیں ماننی پڑے گی، اور اس کے علاوہ ان کی ساری باتوں کو ان کو ماننا چاہیے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کی نافرمانی سے پوری طرح سے بچنا چاہیے۔ اولاد کو اپنے والدین کی باتوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اور اسلامی تعلیمات میں تو والدین کے احترام اور ان کی فرما برداری پر جتنا زور دیا گیا ہے، شاید ہی کسی دین، مذہب میں یا کسی سماج میں اس طرف زور دیا گیا ہو۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرے، ان کی باتوں کو نہ مانے، ان کی باتوں کی خلاف ورزی کرتا رہے، تو بات اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر وہ آق مانا جائے گا، یعنی وہ آق ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کو غمگین کیا، وہ ان سے آق ہو گیا۔ یعنی اگر والدین اپنی اولاد کی حرکتوں سے، ان کی باتوں سے غمزدہ ہیں، غمگین ہیں، پریشان ہیں، تو پھر وہ اولاد خود بخود آق ہو جاتی ہے، اور اس کو وہ عذاب ملے گا جو آق ہونے والے اولاد کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ وہ اس طریقے کے کاموں سے بچے اور والدین کی مخالفت نہ کرے، کیونکہ وہ آق بھی ہو سکتی ہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام گھر اور گھرانہ، تو سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
محترم سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم اپنے دوستوں کا احترام کرو اور انہیں بڑا سمجھو، اور آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑو، کیونکہ تمہارا یہ عمل ادب کے خلاف شمار ہوگا۔ اسلامی معاشرے میں افراد ایک دوسرے کی نسبت برابر کا حق رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں احترام صرف کلامی احترام تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے حقوق کے احترام کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ تمہارے دوست کا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ انسانی اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اور اگر انسانی اخلاق کے ساتھ پیش نہ آ سکو تو حق اور انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے دوست کا اسی طرح سے احترام کرو جس طرح سے وہ تمہارا احترام کرتا ہے۔ ایک دوسرے کو متاثر کرنے اور ایک دوسرے کے درمیان محترمانہ تعلقات کی آشکار ترین قسم گھریلو تعلقات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر گھریلو اور سماجی تعلقات اور روابط میں دوسروں کی بے احترامی ایک قسم کی بے ادبی شمار کی جاتی ہے تو اس کا تعلق محققین کی نظر میں بے ادبی کرنے والے شخص کے بچپن کے دور سے ہوتا ہے، اس لیے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت اور سماجی اقدار کے تعین میں جس قدر کوتاہی کرتے ہیں اسی مقدار کے مطابق بچوں کی شخصیت خراب ہوتی جاتی ہے، اور گھر کا ماحول جتنا اچھا ہوتا ہے تو اس گھر کے بچوں پر بھی اس کا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، اور ایسے ماحول میں تربیت پانے والے بچے مستقبل میں معاشرے میں اچھی شخصیت بن کر ابھرتے ہیں۔ اور ایسے گھرانے کے افراد ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نہایت ہی محبت کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ تربیتی امور کے ماہر جناب کیومرس جباری کہتے ہیں کہ دوسروں کا احترام کرنا ایک اقتصابی امر ہے جس کا براہ راست گھرانے کی تعلیم و تربیت سے تعلق ہوتا ہے۔ جناب کیومرس جباری کہتے ہیں کہ کسی کا احترام کرنا معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور جب کوئی شخص کسی کی رضا و خوشنودی کے لیے احترام کرتا ہے تو اس کے اندر بھی احترام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس اہم عمل کے تحفظ کے سلسلے میں معاشرے کی ترغیب بھی ہوتی ہے۔ دوسروں کا احترام کرنے کے مسئلے کی اہمیت اور انفرادی اور اجتماعی شخصیت کی نشو نما میں اس کے اچھے اثرات کے پیش نظر میاں بیوی اپنی مشترکہ زندگی میں ہوشیار رہیں کہ ایک دن ان کی مہر و محبت پر مشتمل ان کی اچھی زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق کی خلاف ورزی کا سبب نہ بن جائیں جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کا احترام کھو بیٹھیں۔ خاص طور پر اختلافی مسائل میں میاں بیوی کو زیادہ توجہ رکھنی چاہیے، کیونکہ جو چیز میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے قریب کرتی ہے وہ ہے ایک دوسرے کا احترام۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام معاشرتی اصول و قوانین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دوستی کی بنا پر کبھی بھی اپنے دوست کا حق ضائع نہ کرو، اس لیے کہ جس کا تم نے حق ضائع کیا ہے اب وہ تمہارا دوست نہ رہے گا۔ اس سلسلے میں مشہور و معروف فلسفی اور حکیم ارسطو کا کہنا ہے کہ دوستی کو قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی شخصیت کو پہچاننا اور اس کے احترام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سامعین، پروگرام کے اس حصے میں ہم عورتوں کی اجتماعی شمولیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ عورتیں معاشرے میں جتنی فعال اور سرگرم ہوں گی ان کے حقوق کی ادائیگی بھی زیادہ ہوگی۔ البتہ معاشرے میں عورتوں کے کاموں کے پیش نظر یہ خیال درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکثر ملکوں میں عورتوں کو سستا مزدور سمجھا جاتا ہے جس کی بنا پر عورتوں کو کام جلد مل جاتا ہے، اور عورتوں کو جلد کام ملنا انہیں مساوی حقوق دینے کے مترادف نہیں ہے۔ دوسری طرف واضح ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مرد عورت گھریلو اور سماجی امور میں برابر کے شریک ہوں، یعنی مرد عورت دونوں معاشرے کی ترقی اور پیش رفت میں مؤثر اور فعال کردار کے حامل ہوں۔ اگر عورت گھریلو امور اور مسائل میں محدود ہو کر رہ جائے تو وہ پھر معاشرے میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی فکر گھر کی چار دیواری میں محدود ہو کر رہ جائے گی، اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق بچوں کی تربیت جو اس کا سب سے بڑا مقصد ہے پورا نہ کر سکے گی۔ لیکن بعض ماہرین نے اجتماعی سرگرمیوں کی تعریف سے ہٹ کر یہ کہا ہے کہ ہم جب اجتماعی سرگرمیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کام نہیں ہے۔ بلکہ اجتماعی سرگرمیوں سے ہماری مراد معاشرے کے مسائل میں موجودگی اور اجتماعی مسائل سے آگاہی اور معاشرے کے اندر مؤثر اور مفید کردار کا ادا کرنا ہے۔ اس تعریف کے بعد عورتیں اجتماعی سرگرمیاں گھر اور معاشرے کے اندر عوامی تنظیم کے دائرے میں رہ کر انجام دے سکتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض عورتیں سرکاری ملازم ہیں لیکن وہ سیاسی اور اجتماعی مسائل سے بالکل آگاہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بعض ملکوں میں عورتیں سرکاری ملازم ہیں اور اگر ان سے اپنے ملک کے صدارتی انتخابات کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس طرح کی عورتیں معاشرے کے اندر صرف ایک سماجی وسیلے کے عنوان سے کام کرتی ہیں اور ملکی مسائل پر ان کی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن ان کے مقابلے میں ایرانی عورت کو دیکھیے کہ چاہے وہ سرکاری ملازم ہو یا نہ ہو، اپنے معاشرے کے بارے میں کافی حساس ہوتی ہیں۔ اگر دیہات کی رہنے والی ایک ایرانی عورت سے ایران کے داخلی اور عالمی مسائل کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ ان مسائل کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے علاوہ اپنا نظریہ بھی پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سماجی سرگرمیوں میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ عورت اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے والے ایک رکن کی حیثیت سے تمام مسائل کے بارے میں حساس ہو اور معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں بنیادی کردار ادا کرے۔ اسلامی انقلاب کے تکوینی مرحلے میں عورتوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے، یہاں تک کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایران کے مسائل میں عورتوں کے اہم کردار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی عورتیں تھیں جنہوں نے مردوں کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عورتیں مردوں کی شجاعت و دلیری اور ان کے حوصلوں کے بلند ہونے کا باعث بنتی ہیں، اسی لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے مقدمے میں عورتوں سے متعلق اہم بحث کی گئی ہے، جس میں عورتوں کے بارے میں نظام کے کلی نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ اس بیان میں عورت ایک فعال، آگاہ اور شجاع اور مدبر موجود کے عنوان سے تعریف کی گئی ہے، جو اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ ہے اور اپنے گھریلو مسائل کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داریوں کو بھی نبھاتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے شق نمبر 21 میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی شخصیت اور اس کے مادی اور معنوی حقوق کے لیے مناسب زمینہ فراہم کرے۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں عورتیں اپنے اسلامی اصول و اقدار کے تحفظ کے ساتھ ایران کے مختلف ثقافتی، سماجی اور سیاسی شعبوں میں خدمت کر رہی ہیں اور معاشرہ ان کے مختلف مہارتوں سے بہرامند ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران خاندان اور گھریلو اصول و قوانین کے بارے میں مستحکم ترین تعلقات پر زور دیتا ہے اور ایران کی نظر میں عورت گھر اور گھرانے کے تحفظ کے سلسلے میں ایک اہم عنصر شمار ہوتی ہے۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقید
قصے کا انسان ہو, اتحاد عمل اس کی پہچان ہو, بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد, اتحاد 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 اتحاد. ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا, صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا, تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا, خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد, ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں, امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں, سر اٹھائے نہ کوئی عزیز یہاں, سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد, اتحاد 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 اتحاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی, پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی, توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی, آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد, مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے, یہ امام خمینی کا پیغام ہے, جانی عارف حسینی کا اقدام ہے, دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد, اتحاد اتحاد اتحاد. حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے, جوش ایمان سے فکر ہو منسلک, فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد, اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے, سیرت احمد مجھ तबा चाहिए ये हकीकत रहे सबके ज़हनों को याद कौम के सब इरादे निखरते रहे बाहमी उल्फतों से सवरते रहे दानियाल अपने जज़्बे उभरते रहे अपनी मिल्लत रहे जिंदा ओ जिंदाबाद इस जहां में अगर कुछ बका चाहिए रूहे इस इस्लाम से एक वफा चाहिए सीरते अहमदे मुज्तबा चाहिए ये हकीकत रहे सबके ज़हनों को याद कौम के सब इरादे निखरते रहे बाहमी उल्फतों से सवरते रहे दानियाल अपने जज़्बे उभर
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ انسانی حقوق کے دعوے دار مغرب والے ہی غزہ میں بچوں کے قتل کے حامی ہیں رہبر انقلاب اسلامی یورینیم کی افزودگی ایسا معاملہ ہے جس پر گفتگو کا کوئی امکان نہیں عباس عراقچی ہندوستان اور پاکستان کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطہ دونوں ممالک کی مسلح افواج کو معمول کی پوزیشن پر لوٹانے پر اتفاق اور پاکستان کے ساتھ جنگ بندی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے ہندوستان اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ انسانی حقوق کے دعوے دار مغرب والے ہی غزہ میں بچوں کے قتل عام کے حامی ہیں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے شہید سید ابراہیم رئیسی شہداء خدمت اور دیگر شہداء کے اہل خانہ اور بعض اعلی حکام سے ملاقات میں شہید آل ہاشم شہید امیر حسین عبداللہیان ہیلی کاپٹر کے عملے کے شہداء صوبہ مشرقی آذربائیجان کے شہید گورنر اور شہید سیکورٹی کے کمانڈر کو جو شہید رئیسی کے ساتھ شہید ہوئے تھے خراج عقیدت پیش کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا اصل ہدف تدبر اور سبق حاصل کرنا بتایا اور شہید صدر کی دلی زبانی اور عملی خصوصیات کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ عزیز رئیسی میں حکومت الہی کے ایک عہدیدار کی تمام خصوصیات تھیں اور انہوں نے اپنی انتھک کوششوں سے عوام اور قوم کی عزت و حیثیت کو بڑھایا اور ان کی یہ روش ہم تمام عہدیداران جوانوں اور آنے والوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ آپ نے فرعونی حکمرانی سے دوری اور الہی حکمرانی کی راہ پر آگے بڑھنے کو ملک کا انتظام چلانے کے لیے ایک اہم معیار بتایا اور شہید رئیسی کو اس کا مکمل مصداق قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران سے براہ راست مذاکرات پر فریق مقابل کے اصرار کو ایران کو جھکا دینے کا پروپیگنڈا کرنے کا حربہ بتایا اور فرمایا کہ شہید رئیسی نے اسے یہ موقع نہیں دیا، تاہم ان کے زمانے میں بھی موجودہ دور کی طرح بالواسطہ مذاکرات انجام پاتے تھے جو کبھی نتیجہ خیز ثابت نہیں، اور اس وقت بھی ہمیں نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات کسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرح امریکیوں کو فضول باتوں سے پرہیز کا انتباہ دیتے ہوئے فرمایا کہ امریکیوں کی یہ بات ان کی اوقات سے زیادہ ہے کہ وہ ایران کو یورینیم کی افزودگی کی اجازت نہیں دیں گے اور ملک میں کوئی بھی ان کی اور ان کی اجازت کا منتظر نہیں بیٹھا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران اپنی پالیسی اور طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھتا رہے گا۔ آپ نے ایران میں یورینیم کی افزودگی نہ کیے جانے پر امریکیوں اور بعض مغربی ممالک کے اصرار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر کسی وقت میں قوم کو بتاؤں گا کہ اس اصرار کے پیچھے ان کی اصل نیت اور ہدف کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہید ابراہیم رئیسی کی سچائی اور صاف گوئی کی صفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس کا بعض مغربی ملکوں کے حکام کی جھوٹی زبان سے موازنہ کرنا چاہیے جو امن اور انسانی حقوق کی بلند باغ نعرے لگانے سے نہیں تھکتے، لیکن انہوں نے غزہ میں 20,000 سے زیادہ مظلوم بچوں کے قتل پر اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، بلکہ وہ مجرم کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے عراقی وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے ایران کی آمادگی پر زور دیا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے اس ملاقات میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکی حکومت ایران میں جوہری ہتھیاروں کے بارے میں اپنے دعوے میں سچی ہے تو ہم انہیں اس مسئلے پر یقین دلائیں گے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کبھی بھی موزوری اور طاقت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا اور اپنی قوم کو جوہری صنعت اور صحت کے شعبے میں پرامن کامیابیوں سے محروم نہیں کرے گا۔ فواد حسین نے دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی اور علمی تعلقات کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے اور ایران کے درمیان کوئی سرحد نہیں ہے، ہر سال لاکھوں ایرانی اور عراقی زائرین محبت اور عقیدت کے ساتھ مقدس مزارات کی زیارت کرتے ہیں، یہ مذہبی تعلقات دونوں ممالک کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ یورینیم کی افزودگی کا موضوع ایسا معاملہ ہے جس پر گفتگو کا کوئی امکان نہیں ہے۔ حسینیہ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ میں سابق صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی پہلی برسی کے پروگرام میں صحافیوں کے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اب واضح طور پر امریکیوں کے غیر معقول اور غیر منطقی موقف کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان باتوں پر ایران نے واضح رد عمل ظاہر کر دیا اور وہ یہ ہے کہ یورینیم کی افزودگی پر مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے وقت اور ہر جگہ کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں عباس عراقچی نے کہا کہ ہمیں مذاکرات کی تاریخ کی تجویز دی گئی ہے، لیکن ہم نے اسے ابھی تک قبول نہیں کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ میں نے گزشتہ چند روز کے دوران واضح موقف اپنایا اور آج رہبر انقلاب اسلامی نے بھی فیصلہ سنا دیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایرانی عوام کے حقوق کے حصول کے لیے مذاکرات میں شامل ہوئے اور اپنے حق سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یاد رہے کہ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور 11 مئی کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوا تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے 5ویں دور اور اس کے مقام کے بارے میں تاحال کوئی یقینی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے حوالے سے کہا ہے کہ عمان اور قطر کے وزراء خارجہ کی ملاقات میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا ہے، تاہم آئندہ دور اس کے مقام سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اسماعیل بقائی نے اٹلی میں 5ویں دور کے مذاکرات کے انعقاد سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ خبر مغربی ذرائع ابلاغ کی جانب سے شائع ہوئی ہے، البتہ عمان کی وزارت خارجہ کی جانب سے وقت اور مقام کے بارے میں کچھ تجاویز پیش کی گئی ہیں لیکن اب تک حتمی وقت اور مقام طے نہیں پایا ہے۔ ایک طرفہ پابندیاں اور انصاف تک رسائی کا حق عنوان کے تحت تہران میں ایک خصوصی نشست ہوئی جس میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی اور اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر ایلینا دوہان نے شرکت کی۔ سیاسی حربے کے طور پر استعمال ہونے والی ایک طرفہ پابندیاں نہ صرف کسی ملک کے اقتصادی یاد کو متاثر کرتی ہیں بلکہ عوام کی روزمرہ کی زندگی اور انسانی حقوق سے ان کی بہرہ مندی پر بھی براہ راست اثر ڈالتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں اس قسم کے چیلنجوں سے نمٹنے اور عالمی سطح پر انسانی حقوق کی حقیقی معنی میں حمایت کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں تہران میں ایک اجلاس ہوا جس میں بین الاقوامی اور قانون امور میں وزیر خارجہ ایران کے نائب کاظم غریب آبادی اور اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر ایلینا دوہان نے شرکت کی۔ اس نشست میں انسانی حقوق کے حصول پر ایک طرفہ جبری اقدامات کے منفی اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے نائب وزیر خارجہ نے ابتدائی حقوق سے اقوام عالم کی محرومی میں ایک طرفہ پابندیوں کے اثرات کا ذکر کیا اور کہا کہ اس قسم کے ایک طرفہ اور جبری اقدامات بین الاقوامی ضابطے کے بنیادی اصولوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی ہیں اور یہ ممالک پر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کے ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشن ڈی جی ایم اوز کے درمیان ایک بار پھر رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطہ ہوا جس کا مقصد دونوں ممالک کی مسلح افواج کو معمول کی پوزیشن پر لوٹانا بتایا گیا ہے۔ زمانے امن کی پوزیشن پر دونوں ممالک کی واپسی کو سیز فائر کا اگلا مرحلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے بھی مذکورہ دونوں عہدیداروں نے ہاٹ لائن پر رابطہ کر کے جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ ہندوستان نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کی جنگ میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں رہا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا ہے کہ پاک ہند جنگ بندی قطعی طور پر دو طرفہ تھی اور امریکی صدر ٹرمپ کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ دی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کسی ایٹمی حملے کا اشارہ نہیں دیا۔ وکرم مصری کا مزید کہنا تھا کہ ٹرمپ نے ہم سے بیچ میں آنے کی اجازت نہیں لی، وہ خود ہی اسٹیج پر آنا چاہتے تھے اور وہ آ گئے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کم از کم 7 مرتبہ پاک ہند سیز فائر کرانے کا دعویٰ کر چکے ہیں جبکہ جنگ بندی میں ان کا کوئی کردار نہیں رہا اور یہ جنگ بندی دو طرفہ مفاہمت کی بنیاد پر عمل میں آئی ہے۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ میں آج وقف ترمیمی قانون پر سماعت ہوئی جس کے دوران قانون کو چیلنج کرنے والے عرضی دہندگان کے وکلاء کی طرف سے دلائل پیش کیے گئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق وقف ترمیمی قانون 2025 کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس اے جی مسیح کی بینچ نے عرضی گزاروں کے وکلاء کی دلیلیں سنی اور کچھ معاملوں میں وضاحت کے لیے سوال بھی سامنے رکھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عرضی گزاروں کے وکلاء نے اپنے موقف کی تائید میں مضبوطی دلائی پیش کیے اور جن پر حکومت بروز بدھ اپنا جواب داخل کرے گی۔ سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل کا کہنا تھا کہ وقف قانون کا مقصد وقف پر قبضہ کرنا ہے۔ قانون اس طرح بنایا گیا ہے کہ وقف جائیدادوں کو بغیر کسی طریقہ کار پر عمل کیے چھین لیا جائے۔ وقف جائیداد کے انتظام کا حق چھین لیا گیا ہے اور مرکزی وقف کونسل کے بیشتر اراکین غیر مسلم ہیں۔ پاکستان نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ اسرائیلی بمباری سے ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے، اسپتالوں اور بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اسرائیلی اقدامات انسانی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ شفقت علی خان نے کہا کہ اسرائیلی متاثرین کو امداد کی فراہمی روک کر اجتماعی سزا دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے غزہ میں قحط اور بھوک کے بڑھتے خطرے پر اظہار تشویش کیا۔ غزہ پر مکمل قبضے کے اسرائیلی اعلان سے خطرے کے امن کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حق کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ فلسطینی ریاست کی بنیاد 1967 سے قبل کی سرحدوں پر ہونی چاہیے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سرگرم سیاسی جماعت پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ جنگ نہ کسی مسئلے کا حل ہے اور نہ ہی یہ آخری آپشن ہے۔ محبوبہ مفتی نے ملک میں جنگ کی وکالت کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ پہلے وہ ٹنگ دھار اور آر ایس پورا کی سرحدوں پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ جائیں، پھر اس کے بعد جنگ کی وکالت کریں تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ جنگ سے کیا حالات بنتے ہیں۔ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حملوں سے تباہ ہونے والے علاقوں کو جنگ متاثرہ علاقے قرار دے کر مکان کھو چکے لوگوں کو 50 لاکھ کا معاوضہ دے تاکہ جنگی بنیادوں پر ان کی بازآباد کاری کو شروع کیا جا سکے۔ غزہ کے خلاف شہید دہشت گردوں کے دوبارہ آغاز کے 64ویں روز مزید کم از کم 50 فلسطینی شہری شہید اور دسیوں زخمی ہو گئے۔ غاصب سینی حکومت نے شمالی غزہ کے جبالیہ، جنوبی غزہ کے خان یونس علاقے میں المواسی کیمپ پر اندھادھند بم گرائے جس میں کم از کم مزید 50 کے شہید اور دسیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اطلاعات کے مطابق سینی دہشت گردوں نے جبالیہ میں ایک رہائشی عمارت جبکہ مواسی میں پناہ گزینوں کی خیمہ بستی کو نشانہ بنایا۔ امریکی خصوصی ایلچی نے ایران کے بارے میں دوبارہ ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت میں ایٹمی ہتھیار تک رسائی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کی جانب سے ایٹمی پروگرام کو مکمل پرامن قرار دینے کے باوجود امریکی عہدیداروں کی جانب سے ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنے کے دعووں کو ایک بار پھر دہرایا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی کے لیے خصوصی ایلچی اسٹیو ویٹکاف نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اب بھی حماس کو شکست دینے، ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے اور ابراہیمی معاہدوں کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ کی سابقہ صدارت کے اختتام پر ایران دباؤ کا شکار تھا، اس کے اتحادی گروہوں کے مالی ذرائع محدود ہو چکے تھے۔ ویٹکاف نے فلسطین اور خطے کے دیگر ممالک کے خلاف صہیونی جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی سے چشم پوشی کرتے ہوئے مزاحمتی گروہوں پر سنگین الزامات عائد کیے اور دعویٰ کیا کہ یہ صرف اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازعہ نہیں بلکہ یہ خالص شر ہے، اور یقین رکھے کہ شر کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے تیسرا عالمی بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے انداز جہاں، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اندازہ جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایران کے سابق صدر شہید سید ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ شہید حسین امیر عبداللہیان اور دوسرے شہداء کی شہادت کو ایک سال کا عرصہ گزر گیا ہے. آج کے پروگرام میں ہم شہدائے خدمت کی خدمات پر ایک نظر ڈالیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. ایران کے سابق صدر شہید ابراہیم رئیسی ان کی شہادت اور ان کے رفقا کی شہادت کو ایک سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور ایک سال پلک جھپکتے میں گزر گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی سید ابراہیم رئیسی ایران کے صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے نہ صرف داخلی طور پر بلکہ خارجی طور پر بھی بھرپور خدمات انجام دی. ملک کے اندر دیکھے تو انہوں نے جو کام کیے ملک کی ترقی کے حوالے سے وہ بے مثال تھے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایران کی ترقی کو اس کی رفتار کو تیز کرنے کی کوشش کی بلکہ ایران کے اندر جو بند کارخانے تھے ہزاروں کی تعداد میں بند کارخانوں کو انہوں نے چالو کیا اور ایران کی ترقی کا یہ پہیہ جو ہے وہ تیزی سے حرکت کرنے لگا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خطے اور عالمی سطح پر بھی انہوں نے بہت ہی اہم خدمات انجام دی. انہوں نے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کی پالیسی اپنائی اور اسی حوالے سے انتہائی اہم اقدامات بھی انہوں نے کیے اور فلسطین کی بھرپور حمایت کا انہوں نے اعلان کیا اور عمل اقدامات بھی سلسلے میں انجام دیے اور ان کا بھرپور ساتھ دیا اس محاذ پر ان کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے. آئیے اس حوالے سے ایک رپورٹ کے بعد مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو شروع کریں گے.
شہید عیداللہ سید ابراہیم رئیسی اور شہداء خدمت کی پہلی برسی کی مناسبت سے ایرانی عوام کا تہران میں عظیم اجتماع منعقد ہوا. ایرانی عوام نے سابق صدر شہید عیداللہ سید ابراہیم رئیسی اور سابق وزیر خارجہ شہید حسین امیر عبداللہیان کی پہلی برسی کے موقع پر تہران میں ایک عظیم شان اجتماع منعقد کیا. تہران کے امام حسین اسکوائر میں ہونے والے اس اجتماع میں ہزاروں افراد نے شہید صدر سید ابراہیم رئیسی اور شہید وزیر خارجہ امیر عبداللہیان کو خراج عقیدت پیش کیا. اس کے علاوہ تہران میں مزاحمتی سفارتکاری اور شہداء خدمت کے عنوان سے ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس سے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سمیت مختلف مقررین نے خطاب کیا. صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے شہیدوں کی یاد تازہ رکھنی چاہیے، خاص طور پر وہ جو عوام کی خدمت اور عدل و انصاف کے قیام کی راہ میں شہید ہوئے. صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اگر ہم دنیا پرست نہ ہوں تو مظلوم کا ساتھ دے سکتے ہیں اور ظلم سے ٹکرا سکتے ہیں. مزاحمتی سفارتکاری اور رائے خدمت میں شہید ہونے والے افراد دنیا کے خواہش مند نہیں تھے. صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ سابق صدر شہید رئیسی ایک بہترین اور انتھک منتظم، اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل اور عوام کی خدمت کرنے والے شخص تھے جو عوام کی خدمت، انصاف کے قیام اور مظلوموں کے دفاع کے لیے کوشاں رہے. صدر ایران نے کہا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران کے حکام اور قائدین دنیا دار ہیں، انہیں ان عزیزوں کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے. صدر مسعود پزشکیان نے مشہد میں شہید صدر رئیسی کی والدہ کے گھر جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ گھر نہایت سادہ تھا بلکہ عام زندگی سے بھی کم تر. اسی طرح جب عمان کے وزیر خارجہ نے شہید امیر عبداللہیان کے گھر کا دورہ کیا تو مہمان وزیر نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ ایران کے وزیر خارجہ کا گھر تھا، کیونکہ وہ اپنے ملک کے حکام کے گھروں سے اس کا موازنہ کر رہے تھے. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بھی سابق وزیر خارجہ شہید حسین امیر عبداللہیان کی پہلی برسی کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ میں اور ڈاکٹر امیر عبداللہیان وزارت خارجہ کے کالج میں کلاس فیلو تھے. وہ عرب امور کے شعبے میں سرگرم رہے اور مجلو سے میدان میں وہ قدم بہ قدم ترقی کرتے رہے. وہ وزارت کے اعلیٰ عہدے تک پہنچے جس منصب کی وہ وجہ طور پر مستحق بھی تھے. وزیر خارجہ عراقچی نے شہید امیر عبداللہیان کو صرف امیر سفارتکاری ہی نہیں بلکہ امیر اخلاق، امیر ادب، امیر اخلاص اور امیر ایمان بھی قرار دیا اور کہا کہ وزارت خارجہ میں اگر کسی کو اخلاق کا نمونہ کہا جاتا ہے تو وہ امیر عبداللہیان تھے. وہ ہمیشہ باادب تھے، سب سے احترام سے پیش آتے تھے اور دفتر کے چوکیدار سے لے کر اعلیٰ ترین افراد تک سب سے مساف آیا کرتے تھے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر مشرق وسطی کے چند ماہر ترین افراد کا ذکر کیا جائے تو ان میں شہید امیر عبداللہ یان کا نام ضرور آتا ہے. ان کے اخلاق اور خلوص میں کبھی فرق نہیں آیا، نہ وزارت سے پہلے اور نہ ہی بعد میں.
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی. اسی حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر احمد تیموری جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اسی طرح سے آپ کے ساتھیوں کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج برسی ہے شہدائے خدمت کی جن میں شہید صدر سید ابراہیم رئیسی اور حسین امیر عبداللہیان سر فہرست دکھائی دیتے ہیں. یہ دو وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور میں جب صدر منتخب ہوئے رئیسی صاحب اور پھر انہوں نے حسین امیر عبداللہیان کو وزیر خارجہ بنایا تو داخلی اور خارجہ پالیسی انہوں نے مرتب دی. داخلی میدان میں خود اپنی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھے اور خارجہ محاذ جو ہے وہ حسین امیر عبداللہیان کے سپرد کیا. تو آپ ان دو شخصیتوں کے کردار کو خدمات کو کیسا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے شہید امیر عبداللہیان اور اسی طرح شہید رئیسی ایک بحرانی دور میں انہوں نے اقتدار سنبھالا اور اقتصادی لحاظ سے صورتحال زیادہ اچھی نہیں تھی اور جب انہوں نے صدر کا عہدہ سنبھالا شہید رئیسی نے دشمنوں خاص طور سے امریکیوں اور مغربی ممالک نے اسی طرح صہیونی حکومت کسی بھی صورت ان کو نہیں چاہتے تھے کہ شہید رئیسی جیسا کوئی شخص ایران کا صدر بنے اور اسی طرح شہید امیر عبداللہیان وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز ہوں کیونکہ ان کے دونوں ان دونوں کے جو نظریات تھے انقلابی نظریات تھے اور شجاعت اور بہادری سے اور تخصص اور اپنے عہد کی پابندی سے لبریز یہ شخصیات تھیں. جب انہوں نے اقتدار سنبھالا کہ ان کے لیے یہ خوشایند نہیں تھی امریکہ اور مغربی والوں مغربی ممالک کے لیے کیونکہ شہید امیر عبداللہ یان اور شہید رئیسی ایک طرح کا نظریاتی اور فکری اور عملی حتی مختلف ملک کی اقتصادی صورتحال میں توازن پیدا کرنا چاہتے تھے اور علاقائی سیاست میں بھی توازن کے حوالے سے ان کے نظریات پوری طرح سے واضح تھے. در حقیقت ملک کے سیاسی اور اقتصادی امور کو ان دونوں شخصیات نے جب اپنے ہاتھ میں لیا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں تو وہ ملک کو بحران کی حالت سے باہر نکالنے اور اقتصادی جو تزلزل تھا اور اسی طرح جو خارجہ پالیسی کے اندر جو کمی تھی اس کو انہوں نے پورا کیا اور اس کو منظم کیا اور ایک بہت ہی منظم انقلابی خارجہ پالیسی کو انہوں نے تشکیل دیا کہ جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح امام خامنائی کے نظریات سے پوری طرح سے ہم آہنگ تھی یہ خارجہ پالیسی کیونکہ دشمن 45 سال سے 45 سال سے اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو آئسولیشن میں ڈالا جائے اور تنہا کر دیا جائے اور اقتصادی اقدامات ایران کے جو ہیں ان کو غیر مؤثر کیا جائے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں نے صورت حال کو ایک طرح سے استحکام بخشا صورت حال کو پائیدار بنایا اور بنابراین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انتخاب کے بعد اور ان کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد خاص طور سے شہید امیر عبداللہیان کے وزیر خارجہ بن جانے کے بعد ہم نے ایک بہت بڑی تبدیلیاں ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی میں محسوس کیں اور داخلہ اور خارجہ اور علاقائی سطح پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی سطح پر بہت تبدیلیاں.
آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب کے اسلامی جمہوری ایران کے خلاف گزشتہ 46 برسوں کے دوران دشمن کی سازشیں جاری تھیں اور ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے انتھک الگ کوششیں کی شہید سید ابراہیم رئیسی نے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دور میں جو ملک کے اندر ترقی کی رفتار جو تیز ہوئی, جو بند کارخانے تھے وہ چلنا شروع ہوئے, پیداواری عمل میں اضافہ ہوا, اور ایران کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تبدیلی جو ہے وہ واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی. تو میں چاہوں گا کہ ایران کے اندر جو ان کے کام تھے ان کے اوپر کس طرح روشنی ڈالیں گے.
دیکھیے, سیاسی اور اقتصادی اور ثقافتی لحاظ سے اور اسی طرح اندرونی جو روابط تھے اور اسی طرح اقتصادی اور بین الاقوامی جو تعلقات تھے, اس حوالے سے بہت سارے کام اور ان کی تمام کی جانب ہم اشارہ نہیں کر سکتے اس پروگرام کے اندر. ہم مختصراً جائزہ لے سکتے ہیں کہ ان کی انہوں نے کس طرح سے کام کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ
جب انہوں نے صدر کا عہدہ سنبھالا
تو اس وقت 300,000 ارب تومان ہمارے حکومت جو تھی وہ مقروض تھی, اور مملکت کا خزانہ 40,000 ارب منفی تھا اور اسی طرح خالی تھا. وہ جو قرضہ تھا کہ جو اقتصادی معاملات میں خرچ ہوا, لیکن انہوں نے کیا کیا, ہم اقتصادی لحاظ سے بات کریں گے کیونکہ آپ کا پہلا اقتصادی آپ کا سوال کا جنبہ بھی تھا. لہذا ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے تقریباً 2,400 صنعتی یونٹوں کو کہ جو بند ہو چکے تھے ان کو دوبارہ جو ہے وہ فعال کیا, اور اگر اس میں ملازمتوں کے حوالے سے حساب کریں یا غربت میں کمی کے تناظر میں دیکھیں تو یقیناً اس کا بہت زبردست جو ہے وہ اثر ہوا. اس کے علاوہ بہت سارے جو ایران کی بڑی صنعتیں تھیں جس میں جو مافیاؤں کو بیچ دی گئی تھی کم قیمت پر اور ان کی سرگرمیاں یا بند ہو چکی تھیں, ان کو دوبارہ سے فعال کیا اور ان کو پبلک پراپرٹیز بنا دیا, اور اس کو ان کے جو حصص تھے وہ شیئر مارکیٹ میں انہوں نے فروخت کیے. تیسری بات یہ کہ جناب رئیسی نے گیس کا, انہوں نے ایران, ترکمانستان اور آذربائیجان کے درمیان وہ 16 سال سے جو بند پڑا ہوا پروجیکٹ تھا اس کو دوبارہ سے فعال کیا. انہوں نے شمال جنوب کوریڈور کو بھی دوبارہ سے فعال بنایا, اور 20 ملین ٹن سے زیادہ ٹرانزٹ اشیاء اور 50 ملین ٹن کی منصوبہ بندی کی گئی. اس حوالے سے تقریباً 50 ارب ڈالر کی ایران کو آمدنی ہوئی. شہید رئیسی نے ملک کے 6 بجلی گھروں کو کہ جن کے 1,000 میگاواٹ گنجائش تھی ان کو ملک کی نیشنل گرڈ میں شامل کروایا. انہوں نے ایٹمی توانائی کو بھی اس میں ایک تبدیلی پیدا کی, اور انہوں نے کورونا کی دواؤں کے حوالے کے جو, اور انہوں نے اسی طرح جو انتہائی اہم جان بچانے والی دوائیں ہیں ان کی ترسیل کو یقینی بنایا اور منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا. انہوں نے پسماندہ علاقوں کو ترقی دینے کا کام بھی شروع کیا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے پسماندہ علاقوں کو انہوں نے سقز کا جو ایئرپورٹ تھا اور میں پرند کا میٹرو اسٹیشن ہے, اور اسی طرح شیراز اسفان ایکسپریس وے کا انہوں نے جو ہے وہ آغاز کیا اور اس کو انہوں نے پائے تکمیل سے پہنچایا. یہ منصوبے کھٹائی میں پڑے ہوئے تھے کافی عرصے. اس کے علاوہ انہوں نے ملک میں کرپشن کے جو بڑے کیسز تھے ان پر ہاتھ ڈالا, اور انہوں نے پہلی بار انہوں نے الیکٹرانک چیک کا جو سسٹم تھا اس کو رائج کیا. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت سارے کام انجام دیے اندرونی سطح پر, اور شاید بہت سارے لوگوں کو.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس وقت ڈاکٹر میسم حمدانی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ممتاز دانشور ہیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی ڈاکٹر صاحب, ہمارے جو مہمان ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر احمد تیموری صاحب نے ایران کے اندر جو ان کی خدمات تھی مختصر طور پر صرف اشارہ کیا ہے ان کی جانب, تفصیل کے لیے پروگرام میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تفصیل کے ساتھ بات چیت کی جا سکے. میں آپ سے ان کے جو خارجہ پالیسی ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جب سید ابراہیم رئیسی برسر اقتدار آئے تو انہوں نے آنے کے بعد جہاں داخلی محاذ پر پالیسیاں بنائی وہاں خارجہ محاذ پر بھی انہوں نے پالیسی بنائی, اور خاص طور پر ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کی پالیسی کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا, اور ساتھ ہی فلسطین کو اپنی ترجیحات میں پہلے نمبر پر رکھا. تو فلسطین کے بارے میں جو ان کی پالیسی تھی اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا شکریہ, سلام عرض کرتے ہیں اور ان شہادت کے ایام پر اور شہید ڈاکٹر آیت اللہ رئیسی کی برسی کے اس مناسبت پر ان کے ساتھ وزیر خارجہ اور جو دوسرے شہید ہوئے شہدا ان کے حوالے سے تسلیت بھی عرض کرتے ہیں. شہید آیت اللہ رئیسی ایران کی اگر تاریخ کے اندر دیکھا جائے تو انتہائی اہم شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں جس میں کوئی کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں. نہ صرف یہ کہ آپ جو ہے وہ کسی وراثتی طور پر اس مرتبے اور مقام تک پہنچے, آپ اپنی محنت سے اس مرتبے اور مقام تک پہنچے. آپ تقریباً نوجوانی سے ہم کہہ لیں کہ جب ایران عراق جنگ تھی تو اس جنگ کے اندر جو ہے آپ حاضر تھے, اور اس کے بعد مختلف میدانوں کے اندر آپ نے خدمت کی, خصوصاً ایران کی جو عدلیہ کے اندر جو ہے آپ کی خدمات سب کے سامنے, اور جس محنت کے ساتھ آپ نے کام کیا, جس لگن کے ساتھ آپ نے کام. اور دوسری ایک جو اہم خصوصیت تھی آیت اللہ رئیسی کی کہ وہ سیلف میڈ انسان تھے, یعنی ایسے انسان تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو معاشرے کے, ہم جس کو کہتے ہیں فقیر طبقہ یا غریب طبقہ جو ہے, اس معاشرے کے نارمل جو طبقہ ہے اس طبقے سے وہ نکل کے آئے اور اپنی ساری زندگی ایسی مینٹین کی. خود آپ کہتے ہیں, آپ کے پاس انٹرویوز کے اندر بعض جگہوں پر آپ نے جب بات کی تو آپ کہتے ہیں کہ میں جو ہے عام جب لوگوں کو ملتا ہوں تو میں کوئی اس طرح نہیں ملتا کہ ہم ایک پریزیڈنٹ یا بادشاہ جو ہے وہ عوام کے ساتھ مل رہا ہے, ہم خود اس طبقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ہم نے لمس کیا ہے, ہم نے زندگی گزاری ہے. تو یہ ان کی ذاتی کچھ کریکٹرز ہیں اور صفات ہیں جس پر بات کی جائے تو کافی ٹائم اس پہ لگ جائے گا. دوسری جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا ان کی مثلا فارن پالیسی کے حوالے سے, تو دیکھیں آیت اللہ رئیسی کا جو نظریہ ہے ویژن ہے بہت واضح ہے. ایک استکبار مخالف استکبار کو اصلا قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. آپ بالکل دشمن کے مقابلے میں, سامراج کے مقابلے میں یہ کہے کہ 1% بھی تھرنڈر کرنے کا سوچے یا انسان جو ہے ان کے ساتھ. آپ سے ایک دفعہ سوال ہوا کہ آپ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے, یا خصوصاً اس وقت شاید غالباً مجھے جو بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کے قوم متحدہ کی تقریر تھی, تو اس دوران کسی نے پوچھا کہ امریکی صدر کو ملنا پسند کرے گا, فوراً قطن کہا کہ نہیں, میں کوئی مجھے اتنی جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی اس میں رغبت نہیں. اور مظلوموں کی حمایت کے حوالے سے تو بہت واضح موقف تھا, یعنی خود وزیر خارجہ جو شہید ہوئے آیت اللہ رئیسی کے ساتھ, ان کو اور آیت اللہ رئیسی کی شخصیت کو دنیا کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مظلوموں کو ڈپلومیسی یا مظلوموں کے سفارتکار کی حیثیت تھی ان کے لیے, ان کے ڈپلومیٹ کی حیثیت. دنیا کے اندر ان دونوں شخصیات کو مقاومت کی سفیر سمجھا جاتا تھا اور مانا جاتا تھا. آپ جہاں پر بھی جاتے تھے مظلوموں کی بات کرتے تھے, مقاومت کی بات کرتے تھے, سامراج مخالفت کی بات کرتے تھے. اور اسی طرح یہ ایک آپ کا جو ہے اس فارن پالیسی کے اندر جو ہے وہ ایک زاویہ ہے, یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ نگاہ ہے. دوسری قوم کی خدمت کے حوالے سے یہ آپ کا ایک اٹل ایمان تھا اس پر کہ ہم محتاج نہیں ہیں سامراجی قوتوں, سامراجی تھا, اور جو پابندیاں ہیں خصوصاً امریکہ کی پابندیاں ایران کے اوپر, ان پابندیوں کو بالائے طاق ان کو نظر میں نہ لا کر آپ دیکھیں اس وقت جب آپ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تو اس وقت کرونا کا زمانہ تھا اور ایران کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ جان باق ہو رہے تھے کرونا کی وجہ سے, اور یہ وبا جہاں پر پوری دنیا کے اندر موجود تھی ایران کے اندر بھی بہت اپنے اوج کے اوپر جو ہے موجود. اس وقت جو سابقہ حکومت جب گزری تھی اس نے ویکسین امپورٹ کرنے کے لیے پیمنٹس بھی کی ہوئی تھی اور اس نے اخراجات بھی کیے تھے لیکن ویکسین نہیں مل رہی, اور موقف یہ تھا کہ پابندیوں کی وجہ سے ہم ویکسین جو ہے وہ امپورٹ نہیں کر سکتے, اپنے ملک میں نہیں لا سکتے. لیکن آیت اللہ رئیسی نے اپنے پریزیڈنٹ شپ سنبھالتے ہی فوری طور پر اپنے تقریباً 100 دنوں کے اندر اندر ہی مختلف ممالک کے ساتھ خود رابطہ کیا, چین کے صدر کے ساتھ رابطہ کیا, دوسری جگہوں پہ پہ رابطہ کیا, اور وہی جو چیز جس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید پابندیوں کی وجہ سے ہم اس کو امپورٹ نہیں کر سکتے, وہ اس حد تک وافر مقدار میں ملک کے اندر موجود ہو گئی. اس میں جو کرونا کے حوالے سے ڈیتھ ریٹ تھا اس کو فوراً کنٹرول کیا گیا, اور وہ سب نے دیکھا اس کے سامنے کہ اس کو کس حد تک جو ہے وہ کنٹرول کیا. اسی طرح آپ کی جو ہے فارن پالیسی کے حوالے سے اگر اس کو بات کی جائے, ہمسائے ممالک کے حوالے سے جس طرح آپ نے بہت ابھی جس سفر کے دوران آپ شہید ہوئے اور یہ حادثہ جو ہے وہ پیش آیا, وہ بھی آذربائیجان سے واپسی پر تھا اور اس بارڈر کے اوپر جو پروجیکٹ جو ہے لانچ کر رہے تھے دونوں ممالک مل کر, اس حوالے سے وہاں پر تقریب تھی. اس سے پہلے پاکستان کے ساتھ آپ کا پاکستان کا سفر بھی ہے, اور اسی طرح پاکستان کے بارڈر کے اوپر جو ہے یہ جو موجودہ پاکستان گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ملاقاتیں بھی ہیں اور ایک مشترکہ
جی ہمدانی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ان کے دورے پاکستان کے حوالے سے ان شاء اللہ ابھی ہم بات کریں گے. ڈاکٹر احمد تیموری صاحب ہمارے معزز مہمان نے بھی ان کے دورہ پاکستان کی طرف اشارہ کیا تھا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شہادت سے کچھ عرصہ قبل ہی انہوں نے پاکستان کا بہت ہی اہم دورہ کیا تھا اور بہت ہی حساس موقع پر یہ دورہ انجام پایا تھا. پاکستان اور ایران تاریخی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں, سرحدیں ملتی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو دونوں کی پوٹینشیل ہے, گنجائش ہے, اس کے مطابق دونوں کی تجارت نہیں ہے, اور اسی کی طرف شہید رئیس نے بھی اشارہ کیا تھا اور اس کو $10 ارب تک لے جانے کی بات کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہید رئیسی کے جو یہ نظریہ تھا, یہ جو ہدف تھا, اس کو پورا کیا جا سکتا ہے, اور دونوں ملک کیسے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟
دیکھیے اقتصادی معاملات کا جو اہم مسئلہ ہے اور معاہدے ہیں یا اقتصادی سمجھوتے ہیں, بعض اوقات اس میں بعض بیرونی طاقتیں کا جو اثر و رسوخ ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک کوریڈور تھا جس کو ایران, پاکستان اور ہندوستان کے, ظاہر ہے کہ اس میں سرمایہ کاری بھی ہو, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ پروجیکٹ نہیں چل سکا. اس کے مختلف دلائل ہیں, لیکن ان میں مغربی ملکوں اور خاص طور سے امریکیوں اور صہیونی حکومت کی جو, اور اس طرح اسی کے علاوہ جو علاقائی جو تعلقات ہیں وہ بھی ہیں, کیونکہ ایران خاص طور سے امریکہ کی اگر دیکھا جائے کہ کوئی بھی ملک اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اقتصادی اور تجاری تعلقات قائم کر سکے, یہ امریکہ چاہتا ہے. لہذا انہوں نے ایران کے خلاف پابندیاں بھی عائد کی اور انہوں نے دھمکیاں بھی دی کہ جو بھی ایران کے ساتھ تعلقات برقرار کرے گا اس کو امریکہ کی جانب سے دھمکیاں دی گئیں اور پابندیوں لگانے کی بات کی گئی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں ممالک کے درمیان عزم نہیں ہے, دونوں ممالک کے درمیان پوٹینشیل بھی موجود ہے, اور دونوں مالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی روابط موجود ہیں, لیکن ایک اسٹریٹجک جو پالیسی ہے وہ تدوین نہیں ہو سکی ہے. بعض اوقات ہم سیاسی معاملات میں اسٹریٹجک پالیسی دہام, جبکہ ہمیں اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اقتصادی معاملات اور اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کو بھی, یا ایران یا دو ملکوں یا دو زیادہ ملکوں کے درمیان اس کو فروغ دینے کے لیے ایک اسٹریٹجک پالیسی ہونی چاہیے, طویل المدت پالیسی ہونی چاہیے. اصولی طور پر ہمسایہ ممالک جو ان کے باہمی اقتصادی پوٹینشیل ہیں اور ایک دوسرے کے جو اقتصادی ذخائر ہیں ان سے بخوبی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے, اس میں چاہے وہ ٹرانزٹ کا معاملہ ہو یا فضائی روٹ کا معاملہ ہو یا دیگر معاملہ ہو. اب اگر ہمارے اقتصادی معاملات میں اگر اسٹریٹجک پالیسی کیونکہ موجود بھی نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ ساتھ ہی جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کے جو نظریات ہیں وہ حاوی ہوئے, لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران شہید آیت اللہ رئیسی کے دور میں دو بین الاقوامی تنظیموں میں, برکس میں اور شنگھائی میں شامل ہوا, اور ان دونوں اقتصادی جو تنظیمیں ہیں ان 16 سال تک صرف مبصر کی حیثیت سے تھا شامل تھا, لیکن شہید رئیسی کے دور میں ان کی کوششوں سے ایران اس کا رکن بنا, اور جو سب سے بڑی دور دولت مند اور کثیر آبادی والی ایک علاقائی تنظیم ہے دنیا کی. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے ممالک ایک اسٹریٹجک اور طویل المدت اسٹریٹجی کے ذریعے اقتصادی معاملات کے لیے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں.
جی ڈاکٹر احمد تیموری شہید رئیسی کی خدمات کے بارے میں بتا رہے تھے. چلوں گا ڈاکٹر محسن حمدانی صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ اشارہ کیا تیموری صاحب نے کہ شہید رئیسی دورہ پاکستان کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے بہت کوشش کر رہے تھے, لیکن اس میں جو ہے وہ غیر ملکی طاقتیں بھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ دونوں برادر اسلامی ہمسائے ممالک ایک دوسرے کے قریب آئیں اور ان میں تعلقات فروغ پائیں. تو دشمنوں کی سازشوں کو یہ دونوں ممالک کیسے ناکام بنا سکتے ہیں؟
جی ہاں, درست سمت آپ نے اشارہ کیا ہے. شہید آیت اللہ رئیسی کا جو سفر ہے پاکستان کا دو روزہ سفر تھا, اور غالباً اس سال کا پہلا سفر تھا شہید رئیسی کا پاکستان کا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب, جیسے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ غالباً ایران نے اسرائیل کو جواب دے چکا تھا, اور وہ ایک اس وقت انتہائی ٹینشن کی ایک فضا تھی اور مقاومت کا ایک جو ہے وہ جذبہ اور ولولہ تمام اقوام کے اندر موجود تھا. اور غالباً اسی حوالے سے جب شہید رئیسی پاکستان تشریف لے گئے تو ان کی جو نجی ملاقاتیں ہم کہہ دیں یا کہہ سکتے ہیں کہ غیر سرکاری جو ملاقاتیں تھیں, تو اس کے اندر اس حوالے سے کافی تمجید کی گئی ایران کے اس رول کے حوالے سے اور مقاومت کے حوالے سے. تو یہ جو چیز ہے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ قوموں کے دل ایک ساتھ ہیں. خود حکومتی عہدیداران بھی جو ہیں وہ اپنی جو ان کے موقف ہوتا ہے ایک رسمی موقف ہوتا ہے اس سے ہٹ کر جب وہ نجی محفل میں آتے ہیں تو وہاں پر وہ یہی باتیں کرتے ہیں. یعنی آپ اس سے بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بعض عہدیداروں نے جب آیت اللہ رئیسی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ان سے اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کی قیادت میں اور ان کی لیڈرشپ میں امت اسلامی اکٹھی ہو اور یکجا ہو. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر ہے اور لوگوں کی خواہش ہے. اس میں ایک جو مؤثر چیز تھی وہ خود آیت اللہ رئیسی کی ان کی یہ نگاہ یا کہہ لیں کہ ان کی یہ رائے تھی کہ وہ ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے, خارجہ سیاست ہے, اس کو مغرب سے موڑ کر مشرق کی طرف لانا چاہ رہے تھے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں سب نے اشارہ کیا اور اس بات پر بات کی ہے, لکھا ہے اس کہ آیت اللہ رئیسی جو ہے وہ مشرق کی طرف دیکھ رہے اور اپنی جو اسٹریٹجک پالیسی ہے یا آئندہ کی جو پالیسی ہے اس کو مغرب کے ساتھ ہی صرف نتھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے, یا ان مسائل کے ساتھ کے جو پہلے گزرے ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات یا دوسری چیزوں کے ان کے ساتھ نتھی کر کے رکھ دیں, نہیں, آپ یہ چاہتے تھے کہ اس علاقے کے اندر ہم کام کریں. اور یہ پوٹینشیل موجود ہے نہ صرف پاکستان اور ایران کے درمیان بلکہ پوری امت اسلامی کے درمیان. لیکن جو پرابلم ہے, جو مشکل ہے, وہ یہی ہے کہ جو حکمران ہیں وہ غلام ہیں, ان کی افکار جو ہے ان کی غلام ہے, وہ اقتصادی لحاظ سے ملک جو ہے اقتصادی لحاظ سے پھنسے ہوئے ہیں اس دجالی نظام کے اندر, کہ جو دجالی نظام کریٹ کیا گیا ہے عالمی اداروں کے ذریعے یا جو کریٹ کیا گیا ہے عالمی سپر پاورز کے ذریعے جو پوری دنیا پہ قائم ہے, اس نظام کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اور اس نظام کے اندر پھنسنے کے باوجود آپ دیکھیں کہ روشن مثال اس چیز کی پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن کا معاملہ ہے. اب یہ 100% ہمارے اپنے فائدے کی چیز ہے, ظاہر ہے ہم نے اسی لیے اس میں جا کے ایگریمنٹ کیا اور بات کی. پاکستان کے اندر گیس کا پرابلم ہے, پاکستان کے اندر انرجی کا پرابلم ہے, جیسے پوری دنیا کے اندر پرابلم, لیکن ہم اپنی اس فائدے کی شے کو بھی عالمی استکباری نظاموں خصوصاً امریکہ کے خوف سے اور اس کے ڈر سے جو ہے وہ استفادہ نہیں کر رہے. اتنے برسوں سے ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے, تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک پہلے تو ذہنی طور پر اس غلامانہ نظام سے جو ہے وہ نکلنے کا سوچیں, دوسرا کوئی جرأت مند ایسی لیڈرشپ آئے, قیادت آئے ان اسلامی ممالک کے اندر کہ جو ان سے ان غلامانہ زنجیروں سے نکلے اور ان نظاموں سے نکل کر وہ جرأت کرے, قیام کرے, وہ صبر اور حوصلہ اور توکل کرے, اور اس پر پھر اسلامی ممالک جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب آئے, تو یہی جو ہے وہ مستقبل بھی اور نجات بھی جو ہے وہ اس کی.
ڈاکٹر محسن حمدانی صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ابھی اشارہ کیے انہوں نے فلسطین کی طرف اور جو موقف تھا ان کا فلسطین کے بارے میں بہت ہی واضح اور ٹھوس تھا, اور اس محاذ کو ان کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے نے کچھ اس طرح سنبھالا تھا کہ بعض لوگوں نے تو ان کو ایران کا نہیں بلکہ فلسطین کا وزیر خارجہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اتنی وکالت انہوں نے کی تھی، اتنی حمایت کی تھی. تو حسین امیر عبداللہیان کے اس کردار کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟
جی، میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان ہوں یا آیت اللہ رئیسی ہوں، یہ ایسی جوڑی تھی یا یہ ایسا امتزاج تھا ان دونوں شخصیات کا کہ دنیا کے اندر، بالکل ٹھیک آپ نے اشارہ کیا کہ دنیا کے اندر ان کو مقاومت کا اور فلسطین کا سفیر سمجھا جاتا تھا اور مانا جاتا تھا. موجودہ ہم جس دور میں بھی تقریباً جو ہے وہ گزر رہے ہیں اور جو غزہ کے واقعات ہیں، یہ اس وقت بھی یہی سلسلہ جو ہے وہ جب شروع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے جو ہے وہ ڈاکٹر امیر عبداللہیان نے مختلف ممالک کا سفر کیا، دورے کیے، طوفانی دورے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، سفر کیے، عالمی کانفرنس جو ہے اسلامی ممالک کی کانفرنس بلائی گئی، وہاں پر کتنا واضح موقف تھا اور وہاں پر اعلان کیا ڈاکٹر امیر عبداللہیان نے کہ یہ جتنی ہم زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. آپ نے سلوشنز دیے، آپ نے چند ایک نکات جو ہے وہ سامنے رکھے کہ ان پوائنٹس پر کام کر کے ہم عملی طور پر جو ہے وہ حمایت کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں فلسطینیوں کی. اور
جی بہت شکریہ ڈاکٹر محسن حمدانی صاحب، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب روا دوا ہے، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر احمد تیموری صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا. شہداء خدمت، آج ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے ان کی انہی خدمات کی بنا پر، اور واقعا وہ اس لائق تھے اور ہیں کہ ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، نہ صرف ایران کے حوالے سے جو ان کی خدمات تھی بلکہ عالم اسلام اور دنیا کے حوالے سے ان کی جو خدمات تھیں ان کو تادیر یاد رکھا جائے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو پالیسی وہ دے کر گئے ہیں، جس راستے پر انہوں نے ایران کو چلایا تھا، موجودہ حکومت بھی اسی راستے پر پالیسی پر گامزن رہے گی اور انشاءاللہ ترقی کی منازل کو طے کرتی ہوئی آگے بڑھے گی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.